میرے عزیزوں اور معزز خواتین، میرا جو بیان اب تک چل رہا تھا وہ ان ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے گناہ یا ان سے صادر ہونے والی نیکیوں سے متعلق تھا، جو سر سے لے کر پاؤں تک میں نے بیان کر دیے. ایک اور چیز بھی ہے ہر انسان کے پاس، اور وہ ہے دل، جسے قلب کہتے ہیں. اس سے بھی بہت سے گناہ اور بہت سی نیکیاں متعلق ہیں. یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور اس کے بغیر کسی کی زندگی نہ دنیا کی ہو سکتی ہے نہ اس کی روحانی زندگی ہو سکتی ہے. یہ دل بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور پورے بدن انسانی میں گویا یہ بادشاہت کرنے والی چیز ہے. جب تک یہ متحرک ہے، چل رہا ہے، اس وقت تک زندگی موجود ہے، اور جس وقت یہ خاموش ہو گیا بس اسی وقت انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یہ دل جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس کے اوپر مدار ہے دنیاوی زندگی یعنی جسمانی زندگی کا بھی، اور اسی پر مدار ہے روحانی زندگی کا بھی. حدیث شریف میں آیا کہ دیکھو اس بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا، اس بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اذا صلحت صلحل جسد کل، اگر یہ درست ہے تو پورا بدن درست ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو تمام بدن خراب ہو جائے گا. یہ دونوں سے ہی متعلق ہے، لیکن آپ کا مقصود یہاں تو حیات روحانی ہے، کیونکہ آپ جسمانی حیات، جسمانی صحت اور جسمانی بیماریوں کو بیان کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، تو یہاں روحانی حیات مراد ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی زندگی کا دار و مدار بھی اسی دل پر ہے. جب تک یہ دل صحیح ہے، جب تک اس کا فعل اور اس کا کام درست ہے، جسمانی زندگی برقرار ہے. اور اگر ذرا بھی دل کے اندر کچھ خرابی پیدا ہوئی، پورا نظام بدن بدل متغیر ہو جاتا ہے، بلکہ مفلوج ہو جاتا ہے. تو ہے تو یہ دل تھوڑا تھا، چھوٹا تھا، لیکن کام اس کا بہت بڑا ہے. اور جس طرح اس جسمانی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، اسی طریقے سے روحانی حیات اور روحانی حیات کا دار و مدار بھی اس پر ہے. کہ اگر کسی کے دل میں روحانی حیات موجود ہے، اس کا وہ روحانی بدن بالکل درست رہے گا. اور اگر اس روحانی حیات کے اندر کمی آ گئی ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو روحانی بدن جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. وہ روحانی بدن جس کو میں اس وقت کہہ رہا ہوں، قبر میں جانے کے بعد برزخی بدن بنے گا، اور حشر میں جانے کے بعد اخروی بدن بنے گا. اس دل کے اثرات نہ صرف اس دنیاوی بدن پر اور جسمانی اور اس جسم پر پڑتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات روحانی بدن پر پڑتے ہیں، یعنی قبر میں ملنے والے بدن پر بھی اور حشر میں ملنے والے بدن پر بھی، ان پر بھی اثرات پڑتے ہیں. اگر اس دنیا کے اندر اپنے اس قلب سے اور اپنے اس دل سے اس نے روحانی حیات حاصل کی ہے، اور اس کو خوب روحانی حیات سے سرشار کیا ہے اپنے دل کو، قبر کے اندر جو زندگی ملے گی وہ اسی پر متفرع ہوگی، اسی پر موقوف ہوگی. پھر حشر میں جو زندگی ملے گی اور وہاں جو بدن ملے گا وہ بھی اسی پر موقوف ہوگی. تو ہے تو یہ بہت چھوٹی سی چیز، لیکن ہے بڑے کام کی. انسان کی تین ہی زندگیاں ہیں. ایک زندگی ہے اس کی دنیاوی زندگی جو ہمارے اس خاکی بدن اور اس خاکی جسم کے ساتھ متعلق اور وابستہ ہے. یہاں سے منتقل ہونے کے بعد دوسری زندگی اس کی ہے قبر والی زندگی یعنی برزخ والی زندگی, اور یہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے تک باقی رہے گی. تیسری زندگی انسان کی شروع ہوگی قیامت میں جب دوبارہ زندہ کر کے اس کو اٹھایا جائے گا, اس وقت سے شروع ہوگی. یہ زندگی کبھی نہ بدلنے والی ہے نہ ختم ہونے والی, نہ اس میں کوئی تغیر پیدا ہوگا نہ اس کے اندر کوئی انتقال ہوگا, بلکہ وہ تو جس حال پر اللہ نے اس وقت دے دی اسی حال پر رہے گی. یہ زندگی ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی, ہمیشہ 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 رہے گی, اس میں کسی قسم کا تغیر بھی واقع نہ ہوگا. تو اس قلب کا جو انسان کو اس دنیا میں دیا گیا ہے اور اس کے اس جسمانی اور خاکی بدن کے اندر موجود ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر دار و مدار ہے آنے والی دونوں زندگیوں. برزخی زندگی بھی اسی پر موقوف ہے اور حشر والی زندگی بھی اسی پر موقوف ہے. اگر اور یہ حشر والی زندگی اور برزخی زندگی جو ہے, اگر اس کو درست کرنا ہے تو اسی دنیا کی زندگی سے اور اسی دل سے جو اس وقت ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے اسی سے درست کرنا ہے. اور اگر اپنی ان دونوں زندگیوں کو خراب کرنا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, تو پھر اسی سے خراب. لہذا یہ دل جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا بڑی عجیب و غریب چیز, ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس کے اوپر دنیا کی زندگی کا بھی دار و مدار اور برزخی زندگی کی اچھائی اور برائی کا بھی اس پر دار و مدار, اور اخروی زندگی کے اچھے اور برے ہونے کا بھی اس پر دار و مدار. یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ہمارا دل جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, بس یہ یہیں تک ہے. یہ اپنی تمام اپنے تمام نتائج اپنے اعمال کے تمام نتائج چھوڑ کر یہ تو ختم ہو جائے گا, خاک ہو جائے گا, قبر میں مٹی بن جائے گا. لیکن جو اسی نتائج اپنے چھوڑنے اچھے یا برے, وہ برزخ کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوں گے اور آخرت کی زندگی پر. یہ بڑی عجیب چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, کہ دیکھو اس بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو دھڑک رہا ہے. تھوڑا چھوٹا سا ہے گوشت کا ٹکڑا, زیادہ سے زیادہ انسان کے بدن میں ایک شیر سوا شیر ڈیڑھ شیر سے زیادہ کی تو تاریخ میں میری تاریخ میں نظر اس کا وزن گزرا, ڈیڑھ شیر سے زیادہ کا وزن نہیں گزرا تاریخ میں, اور وہ بھی بہت بڑے بڑے بہادروں کا ہوتا ہے. ورنہ عموماً یہ آدھا شیر تین پاؤ ایک شیر یہاں تک رہتا ہے. ہے تو اتنا چھوٹا سا, اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے مقابلے میں ہماری ران کا گوشت بہت زیادہ ہے, ہمارے اور دوسرے آٹا کا گوشت بہت زیادہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا ہے تمہارے بدن میں, یعنی سینے میں جو دھڑکتا رہتا ہے, اس سے غفلت اختیار نہ کرنا, اس کی طرف توجہ رکھنا. مومن ہو یا مومنہ خصوصیت کے ساتھ آپ نے متنبع فرما دیا کہ اس دل کی طرف توجہ رکھنا, اس لیے کہ اسی دل پر موقوف ہے اس دنیا کی زندگی اور اسی دل پر موقوف ہے برزخ کی اور آخرت کی زندگی. اگر اس دل کو بگاڑ لیا اس دنیا میں خدا نہ کہے, کس چیز سے بگاڑتا ہے ہم بتاؤں گا انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں. اگر اس دل کو بگاڑ لیا اور خراب کر لیا تو پھر آئندہ اپنی اچھائی کی یعنی برزخی زندگی کی اچھائی کی یا آخرت کی زندگی کی اچھائی کی امید نہ رکھنا چاہیے. ویسے اللہ تعالیٰ ہم فرما دے تو اور بات ہے, لیکن امید نہ رکھنا چاہیے. اور اگر اس دنیا کی زندگی میں اپنے قلب کو سدھار لیا, اپنے دل کو درست کر لیا اور اپنے دل کو سیدھے راستے پر رکھا, تو پھر اس کا اثر پڑے گا برزخ کی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر. ہے یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، کچھ بڑا نہیں، لیکن اس کا کام اتنا ہے، دنیا میں بھی کام اس کا آ رہا ہے، تو آپ ڈاکٹروں سے اور طبیبوں سے پوچھیں کہ اس دل کے اوپر کیا کیا موقوف ہے اس دنیاوی زندگی میں اور جسمانی طور پر، وہ تو ایک الگ موضوع ہے جو طب سے متعلق ہے اور ڈاکٹری سے متعلق ہے، لیکن میں تو یہاں پر صرف اس کو عرض کر رہا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کے اعتبار سے ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور وہ ہے برزخی زندگی اور آخرت کی زندگی، کہ اس دل کے اور اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے اثرات وہ دونوں آنے والی زندگیوں پر پڑیں گے. اسی لیے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ درست ہے، اگر یہ تندرست ہے تو پورا بدن تندرست ہے، دنیا کا بدن بھی تندرست، برکت کا بدن بھی تندرست اور طاقتور، اور آخرت کا بدن بھی تندرست. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر خدا نظر یہ خراب ہوا، یہ دل کا ٹکڑا، یہ گوشت کا ٹکڑا جو دل کہلاتا ہے خراب ہوا، فرمایا تمام بدن خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی برباد ہوگا اور برزخ اور آخرت کے اعتبار سے بھی برباد ہوگا. تو یہ قلب جو ہر مومن کو، ہر مومنہ کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو، اور ہر بوڑھے کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی عظیم چیز ہے، اس سے غفلت نہ برتنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اپنے اس دل کو درست کر لیا، اور دل کا درست کر لینا ہر بندے کے اور ہر بندی کے اختیار میں، تو بس اس نے اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو درست کر دیا، اور اس نے اپنی جسمانی زندگی کو درست کر لیا، اور اگر خدا نہ کرے اس کو برباد کیا، اور بربادی اس کی ہوتی ہے غفلتوں سے، کہ اگر غفلتوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیا تو پھر دنیا کی زندگی کا حال تو اللہ جانے، لیکن برزخ اور آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ ہر کافر کو بھی اللہ نے یہ دل دیا ہے، ہر کافر عورت کو بھی دیا ہے، کافر مرد کو بھی دیا ہے، لیکن قرآن کریم ان سے دل کی نفی کر رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے اور اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ دل کا کام صرف اس کا دھڑکنا اور اپنے جسم کو توانائیاں پہنچانا ہی نہیں، بلکہ اصلی کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ دل جو ہے یہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھے، یہ دل کچھ سوچتا ہوں کچھ سمجھتا ہوں. سوچنا سمجھنا بھی دو قسم کا، کہ اگر یہ دل دنیا کے معاملات میں غور و خوض کرتا ہے، خوب سوچتا ہے، خوب سوچتا ہے، یعنی آخرت کو نظر انداز کر کے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سوچ اس کی اللہ کے یہاں مقبول نہیں. اور کافروں کے اندر یہ سمجھ موجود ہے اور ہم سے زیادہ موجود ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں اور اس زندگی کے اندر نت نئی اور عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرنے میں ہم سے آگے، لیکن قرآن کریم ان کے اس دل کو دل نہیں گیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، گوشت کا ٹکڑا تو ہے ان کے سینے میں، لیکن ہمارا مقصود جو دل ہے وہ نہیں، وہ دل مومن کو ملا ہے، وہ دل جس سے وہ اپنی آخرت کو درست کرے سوچ سمجھ کر وہ مومنہ کو ملا، کافروں کو نہیں ملا. بلکہ اگر اور آگے چل کر دیکھیں، جانوروں کے سینوں میں بھی دل ہوتا ہے، جتنے بھی جانور ہیں چلنے والے پھرنے والے زمین کے اوپر زمین کے نیچے، ہواؤں میں اڑنے والے اور دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر تیرنے والے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں دل نہ ہو، چھوٹا بڑا دل ضرور ان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا دل تو اس دنیاوی حیات تک ہے کہ اس دنیاوی حیات کو وہ دل توانائی پہنچا کرے، اس بدن کو وہ دل طاقت فراہم کرتا رہے، وہ اس حد تک ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے کافروں پر جب نکیر فرمائی اور اعتراض کیا، یہ کہہ دیا کہ انہم الا کل انعام بل ہم ابل، کہ دل کے اعتبار سے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کافر اپنے دل کے اعتبار سے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور میں بھی کچھ تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے، مثلا یہ سمجھ ہر جانور میں، ہر پالتو جانور میں، کہ وہ اپنے مالک کو اور اپنی خوراک دینے والے کو اور اپنی خدمت کرنے والے کو پہچانتا ہے، کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، بلی اپنے مالک کو پہچانتی ہے، گائے بیل بھینس وغیرہ سب پہچانتے ہیں اور اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، لیکن یہ ملعون کافر اتنا بھی نہیں دل رکھتے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس پر اس کی وعدانیت پر اور توحید پر ایمان لیا، وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے، لہذا یہ تو جانوروں سے بدتا ہے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ دل تو سب کو ملا، جانوروں کو بھی ملا، حشرات الارض کو بھی ملا، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو بھی ملا، ہر چلنے والی اور ہر متنفس مخلوق کو ملا، دل انسان کو بھی ملا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی تعریف نہیں کرتا، وہ تعریف کرتا ہے مومن کے دل کی، کافر کے دل پر تو وہ لعنتیں بھیجتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارہم، کافروں پر تو اللہ نے لعنت بھیجی تو ان پر اللہ کی لعنتیں کیوں، فأصمہم وأعمى أبصارہم، کہ انہوں نے اپنے کانوں کو بھی بند کر لیا ہے صحیح بات سننے سے اور اپنی آنکھوں کو بھی اندھا کر لیا ہے صحیح بات کو دیکھنے سے، صحیح راستہ دیکھنے سے، تو ان پر جو لعنت ہے حالانکہ دل ان کے اندر موجود ہے، تو اللہ کے یہاں کافروں کا دل مقبول نہیں، چاہے وہ کتنا ہی وزنی ہو، چاہے طبی اعتبار سے کتنا ہی بہترین ہو، لیکن وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، مقبول ہے اللہ کے یہاں مومن کا دل اور مومنہ کا دل، وہ دل مومن اور مومنہ کا کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، آپ کی حقانیت پر یقین رکھتا ہے، اور اسی طریقے کی دوسرے جو عقائد ہیں ان سب پر یقین رکھتا ہے، وہ دل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور یہیں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ دل جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، جو میں نے شروع میں عرض کیا، یہ دل آخرت کے اندر کامیابی یا ناکامی کا بھی سبب ہے، اگر اس دنیا کے دل کو درست رکھا ہے، انشاءاللہ اس کے طریقے میں بتاؤں گا، اگر اس دنیا کے دل کو درست رکھا ہے آخرت میں اس کے ساتھ بہترین معاملہ ہوگا، عزتوں کا معاملہ ہوگا، کرامتوں کا معاملہ ہوگا، رفعت و بلندی کا معاملہ ہوگا، ترقی درجات کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں اور انعامات کا معاملہ ہوگا، اگر اس دنیا کے دل کو انہوں نے درست کر لیا۔ اور اگر خدا نہ کہے مومن اور مومنہ نے اس دنیا میں جو دل ہے اس کو تباہ و برباد کیا، غفلتوں میں مبتلا کر دیا، اپنی موت اور اپنی آخرت سے بالکل غافل کر دیا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں اس قدر مشغول منہمک بلکہ بدمست ہو گئے کہ کسی دوسرے کی اور اپنے انجام کی خبر تک نہ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ آخرت میں یہ دل اس کو دوسری جگہ پہنچانے والا ہوگا قانون کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے تو اس کی رحمت بہت بچی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا یہ کام اور روحانی حیات کے لیے بھی یہ بے انتہا ضروری. روحانی حیات بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے. اگر صحیح طریقے سے اپنے قلب کو رکھا ہے روحانی حیات کے اندر قوت پہنچتی رہے اور وہ روحانی حیات اس کی بہت اونچی ہو جائے گی. اور اگر روحانی حیات کو اس نے نظر انداز کر دیا صرف اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ روحانی حیات نہ صرف کمزور ہوگی بلکہ خدا نہ کرے ایک وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ روحانی موت واقع ہو جائے. اور یہ سب سے بدترین درجہ ہے کہ روحانی موت واقع. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سب کو محفوظ رکھے. یہ روحانی حیات اس پر محفوظ ہے. اس لیے اس قلب کی طرف توجہ فرمائیے. اس سے وہ کام لیجئے کہ جس سے آپ کی آئندہ آنے والی زندگیاں بہترین بن جائیں. کیونکہ اس موجودہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہمیں ایسی ملنے والی نہیں جس میں ہم کچھ عمل کر سکیں. ایسی زندگی نہیں ملے. بس یہی چند روزہ زندگی ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. اسی زندگی پر موقوف ہے ہماری سعادت اور ہماری شقاوت, ہماری محرومی بدبختی اور ہماری نجات اور آزادی. اسی دنیا کی زندگی اور اسی دنیا کے قلب پر وہ موقوف. یہ قلب جس قدر اچھا ہوگا روحانی اعتبار سے اسی قدر وہ روحانی حیات ملے گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات روحانی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بلند و بالا, سب سے زیادہ افضل تھی. حیات روحانی مخلوق میں کسی کو اتنی عظیم اور اتنی بلند مرتبہ حیات روحانی نہیں دی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ابتدا سے ہی بالکل صاف و شفاف تھا اور حیات روحانی سے بھرا ہوا. اور جو کچھ دنیاوی اثر سے کچھ اور چیزیں داخل ہو گئی تھیں اللہ نے ان کو صاف کرا دیا. جیسا کہ سیرت کی روایات میں اور احادیث کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب کو نکالنا, سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب کو نکال کر اور اس کے اندر سے جو کوئی بھی تھوڑی بہت آلائش دنیا کی تھی نکال کر باہر پھینک دینا, کم از کم تین مرتبہ واقع ہوا ہے. یا قلب کی روحانی حیات اللہ تعالیٰ بھر رہے تھے. پہلی مرتبہ واقع ہوا ہے جب آپ کی عمر مبارک 2.5 سال تھی. جیسا کہ سیرت ابن اسحاق میں بھی اور محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا کہ آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا. 2.5 سال کی عمر تھی. آپ کا سینہ چاک کرنے لگے. وہ جو بھائی ان کے موجود تھے رضائی بھائی وہ بھاگے ہوئے تھے اپنے ماں باپ کے پاس دہائی دیتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. وہ دونوں بھاگے ہوئے آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں, صحیح و تندرست ہیں, لیکن چہرے پر کچھ خوف کیسے آتا ہے. جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ دو آدمی آئے تھے. انہوں نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب نکل لیا. اس قلب میں سے کچھ تاغی کی چیز بہت معمولی سے نکال کر پھینک دی. اور یہ فرمایا کہ ہذا حرز من الشیطان کہ شیطان کا اتنا سا حصہ تھا وہ بھی ہم نے نکال دی. پھر قلب مبارک کو بھی سی دیا اور سینے مبارک کو بھی سی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا نرالا معاملہ تھا, اس لیے یہ سب کچھ آنند فانند ہو گیا اور آپ تندرست بھی ہو گئے, زخم بھی ٹھیک ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. یہ کیا چیز تھی؟ اس کی قلب کی اصلاح تھی. وہ قلب جو آپ کو اس دنیا میں دیا گیا تھا, اس قلب کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرایا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ کو نبوت سے سر درمیان کو چھوڑ رہا ہوں, آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا, اس وقت بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوں شق صدر کہ سینہ مبارک کو چاکیا, فرشتوں نے قلب مبارک کو نکالا اور پھر اس کے اندر نور اور ایمان بھر دیا. شیطان کا حصہ تو پہلے ہی نکل چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نبوت سے پہلے گناہ کا خیال تک نہیں آئے, کیونکہ وہ شیطانی حصہ نکل چکا تھا, اللہ نے نکال دیا تھا. گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا, اللہ کی نافرمانی کا خیال تک بھی نہیں آئے نبوت سے پہلے. نبوت کے بعد تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا اور نبوت سے سرفراز کیا گیا, اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت صدر ہوا. اور تیسری مرتبہ میں مشہور لے رہا ہوں آپ کے سامنے, تیسری مرتبہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کو معراج کے لیے بلایا جا رہا ہے, اور اس کا ذکر بھی حدیث بخاری کے اندر تفصیل سے موجود ہے کہ فرشتے آپ کو لے گئے بیر زمزم پر, وہاں آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے قلب مبارک کو نکالا, اس قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا, ایک ٹسٹ کے سونے کے ایک ٹسٹ کے اندر جنت سے ایمان اور حکمت لائے گئے تھے, وہ آپ کے قلب میں بھر دیے گئے. اس وقت کوئی کالی چیز نہیں نکالی, وہ تو پہلے ہی نکل چکی تھی. اس موقع پر جو چیز نکال جو سخت صدر کیا گیا ہے, وہ آپ کے قلب مبارک کو ایمان سے, نور ایمان سے, حکمت سے, نور حکمت سے پر کرنے کے لیے اور لبریز کرنے کے لیے کیا گیا. چنانچہ یہ عمل کرنے کے بعد پھر سی دیا گیا اس زخم کو, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہیں سے اٹھا کر معراج کے لیے لے جانا. دیکھیے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قلب مبارک ہے جو دنیا میں تھا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفائی کا اور تطہیر کا طہارت کا کیسا معاملہ فرمایا کہ اندر جو شیطان کا تھوڑا سا حصہ ہوتا وہ بھی باہر نکال دی. اب شیطان کے حصے سے تو یہ قلب مبارک فارغ اور خالی ہو گیا. ضرورت تھی اس بات کی کہ اب اس کے اندر ایمان اور نور ایمان بھرا جائے, اس کے اندر حکمت بھری جائے اور سنت بھری جائے, اس کے اندر وہ چیزیں بھری جائیں جو اللہ تعالیٰ بھرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ان دو دفعہ کے سخت صدر میں یہ کر دیا گیا. آپ کے قلب مبارک سے زیادہ بہتر دنیا میں مخلوق میں کسی کا قلب نہیں, بہت زیادہ پاکیزہ, بے انتہا صاف و شفاف, ایسا قلب کسی کو نہیں ملا. لہذا آپ کی پیروی کرنے والوں کا قلب بھی اسی طرح ہو سکتا ہے اگر وہ چاہتے, ایسا ہی شاخ و شفاف ہو جائے. وہ بڑا مقام تو حاصل نہ ہوگا, وہ تو نبی کا مقام ہے, لیکن بہرحال ان کی پیروی میں کچھ نہ کچھ حاصل تو ہو جائے گا. اور قلب سے وہ تمام قدورتیں, تمام آلائشیں اور تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے کہ جو روحانی حیات پر اثر انداز ہو سکے وہ دور ہو جائے گا. بہرحال میرا مقصود تو اس وقت یہ ہے کہ قلب کی اہمیت کتنی ہے اس بدن انسانی میں, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قلب جو انسانی بدن کے اندر ہے, یہ قلب اس دنیا کے اندر بھی باعث صحت و تندرستی ہے اور برزخ اور آخرت کی زندگی کے اوپر بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی پر سعادت موقوف ہے انسان کی اور اسی پر شقاوت موقوف ہے انسان کی. اگر وہ اپنے قلب سے غافل ہو جائے تو یہ بڑی بحرومی کی اور بدبختی کی بات ہوگی. اور اگر اپنے قلب کی طرف اور اس کے اصلاح کی طرف متوجہ رہے گا, کوشش کرتا رہے گا, عمل کرتا رہے گا کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کے اوپر تاجش بھی چڑھ جائے, اس میں چمک دمک بھی پیدا ہو جائے, اس میں نور بھی پیدا ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ یہ شخص اپنے اس قلب کے اعتبار سے سعادتوں کا مالک اور سعادتوں کا مستحق ہوگا. یہ قلب ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دے تینوں جہان میں, اور یہی قلب ہے کہ جو انسان کو بام عروج تک پہنچا دے, بلندیوں تک پہنچا دے تینوں جہان میں. اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ نازک انسان کے بدن میں کوئی عضو نہیں, جس قدر نازک ہے آپ جانتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر موٹے موٹے پردے رکھے ہیں ہڈیوں, اس سینے میں ہے اور سینے پر ہڈیاں پسلیاں ایسی پسلیاں ہیں جو عام طور پر ٹوٹتی نہیں, اور اگر خدا نہ کرے ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں. ان پسلیوں کے درمیان اللہ نے اسے رکھا ہے, اس کی نزاکت کی وجہ, اس کی اہمیت کی وجہ, اور تقریباً بیچ بدن میں ہے. تقریباً کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پورے طریقے سے یہ نصف نہیں, یہ تقریباً بیچ بدن میں ہے, اس لیے بدن کا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ اسی پر رہتا ہے, اس کی صحت و تندرستی بھی اسی پر رہتی ہے, اس کی بیماریاں بھی اسی پر رہتی ہیں. جس طریقے سے اس دنیا کے اندر یہ مدار ہے صحت و تندرستی کا یا بیماری اور موت کا, اسی طریقے سے اس پر مدار ہے آخرت اور برزخ کی زندگی کا بھی, کہ وہ موت میں کہ وہ زندگی اس کی صحیح و تندرست ہو جائے یا وہ زندگی اس کی بیمار ہو کر موت کے منہ میں چلی جائے, اسی پر مدار. بہرحال اس قلب کی طرف توجہ کرنا چاہیے, اس سے غافل نہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ شیطان کے حملے قلب پر ہوتے ہیں. شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں انسان کے ظاہری اعضا پر نہیں ہوتے, وہ کسی انسان کا سر نہیں پھوڑتا مارتا, وہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں توڑتا, وہ کسی انسان کے پاؤں کو نہیں توڑتا, زخمی نہیں کرتا, بدن کو زخمی نہیں کرتا. اس کا حملہ جو ہے, اس کے جتنے بھی حملے ہیں وہ بدن انسانی پر نہیں, ظاہری اعضا پر نہیں, اس کے تمام حملے قلب پر ہیں. جب بھی وہ حملہ کرے گا انسان پر وہ قلب کے راستے سے کرے گا, اور جب بھی انسان کو حفاظت ہوگی اس شیطان کے حملوں سے تو وہ قلب کے راستے سے ہوگی. اس لیے اس قلب کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر اپنی ہر جہاں ہر دنیا اور ہر جہان کی زندگی کو درست رکھنا ہے تو توجہ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ روحانی زندگی کے اندر یہ قلب یہی حیثیت رکھتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے قلب مر جائے گا, بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے قلب میں توانائیاں پیدا ہوں گی, طاقتیں آئیں گی. اس لیے اس کی طرف خاص توجہ فرمائے, رات کو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا عجیب سرمایہ دیا اور اس میں ہمیں کامل اختیار دیا ہے کہ ہم اس سرمایہ کو برباد کرنا چاہیں, خدا نہ کرے تو برباد کر دیں, کوئی ہمارا دنیا میں ہاتھ روکنے والا نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسے صحیح راستے پر چلا کر منافع حاصل کرنا چاہیں تو یہ کریں. اس لیے اب تو اسی پر غور کرتے رہیے کہ اس قلب کا مقام ہمارے بدن کے اندر کیا ہے, نہ صرف یہاں کے بدن میں بلکہ بعد میں جو اور دو زندگیاں آ رہی ہیں وہاں پر بھی اس قلب کا مقام کیا ہے. جب یہ آپ غور کریں گے تو اس کی اہمیت نظر آ جائے گی, اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے قدم پر آپ اس کی حفاظت کریں گے, جس کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قلب سے صحیح کام لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی نے جس قلب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قلب کو یہاں پر بیان فرمایا ہے یعنی قلب روحانی, اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے اور اس کے اندر طاقت و قوت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی صحیح و تندرست رکھیں, ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائیں, اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم اسی طرح صحیح و تندرست اور توانا اور طاقتور بنا کر اٹھائیں, یعنی روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے اور کام سے ہمیں محفوظ رکھیں جو ہماری روحانی حیات کو نقصان پہنچانے والا ہو, اور ہر اس عمل اور نیکی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس سے ہماری روحانی حیات میں قوت حاصل ہو. شیطان کے شر سے اور اس کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ہر فتنے سے محفوظ رکھیں, قبر کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور حشر کے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.